ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حاضرين كرام، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی نازک دور میں مبعوث فرمایا. انسانیت اللہ سے دور ہو چکی تھی اور اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول چکی تھی، اور انسانی اوصاف و صفات ان سے بھی دور ہو چکی تھی، اور انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو چکی تھی. پوری دنیا میں ظلمت کا دورہ تھا، اور دو چار برائیاں نہیں تھیں کہ کوشش کر کے جن کی اصلاح کی جائے تو سوسائٹی صحیح ہو جائے. ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بعض خاص خرابیاں سوسائٹی میں آ جاتی ہیں کہ بھئی ان کو پکڑو، ان کو صحیح کرو. بلکہ صورتحال یہ تھی کہ تن ہما داغ باغ شد کنبا کجا کجا نہیں ہوں، پورا جسم زخمی ہے اور پھایا اگر رکھیں تو کہاں پر رکھیں. یہ صورتحال تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اس کی جو برکتیں اور رحمتیں اور نورانیت اور اس کے اثرات ہر اعتبار سے اس دنیا کو اللہ نے مالا مال فرما دیا، مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے کہ خدا آپ کا وجود باوجود اور آپ کا وجود مسعود اس دنیا میں بے انتہا برکتوں کو لایا. اصل یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے انسانیت پر رحم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے منتخب فرما لیا. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ظاہری اوصاف کے ساتھ میں بھی اس طرح تھے کہ ہر کسی کے محبوب بن سکے. آپ اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی آدمی آپ کو دیکھنے کے بعد آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. آپ کی گفتگو کا انداز اتنا پیارا تھا کہ کوئی آدمی آپ سے بات کرتا تو آپ کا گھائل ہو جاتا. آپ کا برتاؤ اتنا عمدہ تھا، آپ کے بیہیویئر ویسے تھے، آپ کی صفات ویسی تھیں، آپ کے اخلاق ویسے تھے، آپ کا مزاج ویسا تھا، آپ کا رہن سہن چال ڈھال ساری چیزوں میں اللہ پاک نے ایک محبوبیت کی شان رکھی، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص خاص صفات مرحمت صفات کے ساتھ موصوف فرمایا، اور ان کو ان کے نام کے ساتھ میں پکارا بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب 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 فرمایا. آپ میرے حبیب ہیں، آپ حبیب رب العالمین ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، اسی نے اس کو ڈیزائن کیا، اسی نے پیدا کیا. کائنات کی جتنی رنگینیاں اور وہ کلمونیاں ہیں وہ سب اللہ پاک کی رکھی ہوئی ہیں. جتنا اس میں حسن و جمال ہے اور جمالیاتی کائنات ہے وہ پوری اللہ کی ولایت کی ہوئی ہے. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی محبوبیت اللہ نے نہیں رکھی ہوئی. انک قد خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، قد خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی فرما رہے ہیں کہ آپ ہر عیب سے ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ پیدا کیے گئے ہوں، ایسے جیسے آپ چاہ رہے تھے پیدا ہونا. یعنی اللہ پاک نے شاید جو ہے تعبیری زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ نے خود حضور کو فرمایا ہو کہ بولے تم کیسے پیدا ہونا چاہتے ہو. اب اگر کسی آدمی کو یہ اختیار دیا جائے تو وہ کس طرح پیدا ہونا پسند کرے گا؟ شاید یہ کہہ رہا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ ہر عیب سے ایسے بری پیدا ہوئے اور اتنے حسن و جمال کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیدا ہوئے کہ گویا آپ ویسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہ رہے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے تو آپ اندازہ کیجیے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات بھی, آپ کا حسن و جمال بھی, آپ کی خوبیاں بھی قرآن پاک میں تک بیان کی گئی. یہ الگ بات ہے کہ حسن کے بیان کرنے کے انداز میں نہیں بیان کی گئی. یہ پتا نا کہ محبوب کا پورا نام نقشہ بیان کیا جائے, ایسا نہیں ہوا. مگر یہ عجیب بات ہے کہ کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بہت سے حصوں کو تک اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. آپ کے چہرے مبارک کا ذکر ہے, آپ کے سینے کا ذکر ہے, آپ کی پیٹ کا ذکر ہے, آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہے, آپ کی آنکھوں کا ذکر ہے, آپ کے کانوں کا ذکر ہے, آپ کے قلب مبارک کا ذکر ہے, آپ کی جان مبارک کا ذکر ہے. اور دوسری چیزوں کا تو ذکر ہے لیکن جان مبارک کی قسم ہے قرآن پاک میں. اللہ نے حضور کی جان کی قسم کھائی ہے. لوگوں میں تیری جان کی قسم, میری جان کی قسم شاید ادھر ہی سے آ گئی ہو. لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی جان کی قسم کھائیں, اپنی جان کی, اپنی اولاد کی جان کی, اپنے ماں باپ کی جان کی, دوست کے جان کی, دشمن کی جان کی, یہ لوگوں کو حق نہیں ہے. قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی کھائی جائے گی. لیکن اللہ پاک کے لیے یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں, کیونکہ جب اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ خالق ہی کی قسم ہوتی ہے اصل میں. کیونکہ جب مخلوق کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی عظمت اور بڑائی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے والا اس کا خالق ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی قسم کھائی, لعمرک, اے محمد آپ کی جان کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہ بڑے نشے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کو کچھ ہوش نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. یہ دوت علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی. نشہ ان کا اتنا بڑھ گیا تھا, بدماشی اتنی بڑھ گئی تھی, عیاشی اتنی آگے نکل گئی تھی, انسانیت سے تجاوز کر گئی تھی کہ ان کے وہ اب ان کو یہ خیال ہی نہیں رہا تھا, یہ ذہن میں ہی نہیں رہا تھا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے, نیچر بھی کوئی چیز ہے, اقدار بھی کوئی چیز ہے, کوئی چیز باقی نہیں رہتا. ایک دھن لگ گئی تھی ان کو, سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک گیس بنے ہوئے تھے, پوری قومیلوں کی یہ بیماری خاص تھی. حتیٰ کہ کسی آدمی کے پاس مہمان آ جائے خوبصورت تو وہ بچنا مشکل ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے پاس میں جب یہ پیغمبر آئے, فرشتے آئے اور انسانوں کی صورت میں آئے تو لوط علیہ السلام کی جان کو آ گئے پورے. اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہم لعمرک, اے محمد تمہاری جان کی قسم, یہ نشے میں آ گئے تھے بالکل اور اندھے ہو گئے تھے. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین, تو بھی ہم نے پھر یہ کیا کہ چیخ اور آواز نے ان کو صبح صبح پکڑ لیا. بس رات میں یہ قصہ چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ صبح قریب نہیں, علیہ الصلوۃ بھی قریب. لوط علیہ السلام ایک دم جوش میں آ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میں تو پیغمبر ہوں, آپ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, اب آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں. اور کہنے لگے کہ کاش میرا لیے کوئی سہارا ہوتا جس کے سہارے سے میں کچھ کر سکتا, اپنے مہمانوں کی عزت بچا سکتا. فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسے ٹرائی کر رہے ہیں, کرنے دیجیے, ہم تک نہیں پہنچ سکتے یہ. اور یہ ہے کہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں, ان کی مصیبت آنے والی ہے اور صبح ان کا کام ہو جائے گا. اور پھر یہ فرمایا کہ علیہ الصلوۃ بھی قریب, صبح قریب نہیں ہے, آپ پریشان مت ہو, کتنی دیر ہے صبح ہونے میں. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش شروع فرما دی صبح صبح. ظاہر ہے کہ جب پتھروں کا سولار سسٹم سے کوئی پورا پتھروں کا نظام ٹوٹ کے آتا ہے اور وہ کسی جگہ پہ برستا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. ابھی بے شمار کہکشاؤں کے اندر, فضاؤں کے اندر ایسے بے شمار پورے کے پورے سرکل ہیں پتھروں کے جو گھوم رہے ہیں تیزی سے. وہ کسی بھی بستی پر, کسی بھی شہر پر, کسی بھی علاقے پر آ کے اگر گریں گے تو چاہے بستی کتنی بڑی ہو, یہاں سے وہاں تک پہاڑوں کا ڈھیر ہو جائے گا, اور کچھ نہیں رہتا وہاں. پہاڑ اوپر سے, پہاڑوں کے بارے میں زیادہ تحقیق یہی ہے کہ وہ اندر سے نہیں آئے زمین سے بلکہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو جمایا ہے کیلوں کی طرح سے, ہم نے زمین کے لیے کیلے بنائے ہیں ان کے. والجبال اوتادا, اوتاد وتد کی جمع ہے, وتد معنی کیلا. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی پہلے پتھروں کی بارش کر دی اور پھر یہ ہے کہ زمین کے تختے کو پلٹ دیا, عالیہا سافلہا, جو اوپر تھا وہ نیچے کر دیا, جو نیچے تھا وہ اوپر کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ. فرمایا ایسے پتھر ہم نے برسائے کہ جو نشان لگائے ہوئے تھے انسانوں کے لیے کہ کون سے پتھر سے کس کو مارنا ہے. وما هي من الظالمين ببعيد, اور وہ پتھر ظالموں سے دور نہ تھے, ان کو تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ہمارے حساب سے وہ دور نہیں تھے, بس آئی رہے تھے. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی کہ جو بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, کیونکہ ساری جانوں کی جان جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ساری انسانیت کی روح ہے ایک معنی میں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبوب بنایا سارے انسانوں کے پاس, اور اپنا بھی محبوب بنایا, حبیب و رب العالمین ہے. بے شمار کمالات عطا فرمائے, علمی کمالات عطا فرمائے, عملی کمالات عطا فرمائے, اخلاقی کمالات عطا فرمائے, حکمت آپ کو عطا فرمائی, چال ڈھال آپ کی ایسی تھی, آپ کا میٹیریل ایسا تھا, آپ کے پسینے میں کبھی بو نہیں آتی تھی, آپ کے گوشت میں نور تھا, آپ کے خون میں نور تھا, جس کی وجہ سے گوشت سے جو لعاب پیدا ہوتا تھا اور جو پسینہ پیدا ہوتا تھا اس میں خوشبو تھی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, نورانی انسان تھے, ایسا ترجمہ کرتے ہیں اس کا, کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو انسان بھی کہا گیا, قرآن پاک میں آپ کو نور بھی کہا گیا. اجا آپ من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا, اور اس نور سے مراد اکثر مفسرین کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کیونکہ بعد میں کتاب مبین ہے اور قرآن کریم کو بھی نور کہا گیا ہے دوسری جگہ پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور ہیں, اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, تو سرکار نور ہیں, آپ کے اندر نورانیت تھی, اور آپ دعا کرتے تھے ہمیشہ نور کی, تو کیسے آپ کی دعا قبول نہ ہوتی کہ اللہ میرے سامنے نور کر دیجئے, میرے پیچھے نور کر دیجئے, میرے دائیں جانب نور کر دیجئے, میرے بائیں جانب نور کر دیجئے, میرے اوپر نور کر دیجئے, میرے نیچے نور کر دیجئے, میرے آنکھوں میں نور کر دیجئے, میرے کانوں میں نور بنا دیجئے, میرے زبان میں نور داخل فرما دیجئے, میرے گوشت میں پوست میں ہڈیوں میں نور داخل فرما دیجئے, اور مجھ کو نور بنا دیجئے. یہ حضور کی دعا ہے. واجعلنی نورا, واجعل من فوقی نورا, ومن تحتی نورا, ومن امامی نورا, ومن خلفی نورا, وعن یمینی نورا, وعن شمالی نورا, واعظم لی نورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی بہت زیادہ, تو یہ دعا کیسے قبول نہ ہوتی, اللہ پاک نے آپ کو نور بنایا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے پسینے مبارک کے اندر خوشبو تھی, آپ کے لعاب مبارک کے اندر خوشبو تھی, آپ کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی, آپ کے اندر سے نور کی جھلک آتی تھی. جب آپ بات کرتے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے دندان و مبارک سے آپ کے مبارک دانتوں میں تھوڑی سی شان تھی, اور یہ بھی حسن کی علامتوں میں سے ہے, چمکدار دانتوں موتی کی طرح سے, اور بالکل پیوست نہ ہو, چسپیدہ نہ ہو, بلکہ اس میں ہلکا سا روزن ہو. اور پھر اگر سرکار کے دانت ہو تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب آپ بات کرتے تو ان روزنوں میں سے روشنی نکلتی تھی, لوگ محسوس کرتے تھے, اور جو بات آپ فرماتے تھے وہ موتیوں کی جھڑی ہوتی تھی. اسی تو جواب میں السلیم, مجھ کو باتوں کے اندر جامعیت دی گئی, قیامت تک لوگ میری باتوں کا مطلب نکالتے رہیں گے, فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ایک بات آپ فرماتے 50 جگہوں پہ اپلائی ہو جاتی. انما الاعمال بالنیات, مثلا آپ نے فرما دی کہ عمل کا اعتبار تو نیتوں سے ہوتا. اب دیکھو کتنا لمبا چوڑا کام ہے, خالی اس روایت کو اگر کوئی آدمی لے لے کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے. سفر میں نیت, حضر میں نیت, کھانے پہ نیت, جانور کے قربان ذبح کرنے پہ نیت, قربانی میں نیت, نماز کی نیت, روزے کی نیت, زکات کی نیت, حج کی نیت, ایک سلسلہ ہے پورا نیتوں کا, کتاب ہے پوری نیت کے اوپر. ایک انما الاعمال بالنیات کا کیا مطلب, اسی تو جوامع الکلم, مجھ کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں, یعنی کلمات مختصر لیکن مفہوم اس کا انتہائی وسیع. اور اللہ پاک نے آپ کو امی بنایا تھا, اور امی کا کیا مطلب ہے, امی کا مطلب ہے کہ علم کے جو سورسز ہیں, جو ذرائع ہیں, اللہ نے ان سے آپ کو مستغنی رکھا تھا. اگر امی کے مطلب کو اچھا ذہن میں رکھنا, بعض مرتبہ امی کا مطلب لوگ جو ہے نا اس کا ترجمہ ایسے انداز میں کر دیتے ہیں کہ بے ادبی کا شائبہ ہو جاتا ہے, حالانکہ وہاں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے, وہ کمالات میں سے ہیں حضور کے, اور جو چیز کمال ہوگی تو اس کے ترجمے میں بے ادبی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ کہ جو علم کے ذرائع ہیں, اللہ نے ذریعوں سے حضور کو مستغنی رکھا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو بغیر وسائل علم کے علم عطا فرمایا تھا. جب مخلوق کو علم چاہیے تو اس کو وسیلے چاہیے, اس کو لکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو قلم کی ضرورت ہے, اس کو پیپر کی ضرورت ہے, اس کو یہ ہونا ہے, اس کو استاد کی ضرورت ہے. جو وسائل اور ذرائع علم ہیں علم حاصل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے مستغنی رکھا تھا, اس لیے آپ امی ہیں. ذرائع علم سے اللہ پاک نے آپ کو مستغنی رکھا تھا. اور علم جو عطا فرمایا تو سرکار فرماتے کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا گیا. اللہ نے آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا. جتنے پچھلے زمانے میں لوگ آئے ان کے پاس جو علم تھا وہ اللہ نے آپ, جو کتابیں آئیں ان کا جو علم تھا, جو انبیاء آئے ان کا جو علم تھا, وہ سب آپ کے پاس. اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے, جو انسانیت آئے گی, جو علوم آئیں گے, وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے. اور انسانیت میں یہ چیز منتقل کی جا رہی ہے حضور ہی کے فیض سے. آپ کا فیض ہے کہ دنیا کو ترقی ہو رہی, آپ کا فیض ہے کہ دنیا میں اپنے خزانے کو لے اٹھی تو مفاتح الارض, انہوں نے فرمایا کہ زمین کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ زمین نے اپنا سینہ چیر کے اس کے اندر سے خزانے اگلنے شروع کر دیے, ورنہ انسانیت کے لیے اس نے اپنے خزانے اگلے نہیں تھے, وہ تو بھیج کے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے بھیجا ہوا تھا, اس نے بہت کچھ اپنے سینے میں دبوچا ہوا تھا, وہ نکال نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چکی لگا دی, فرمایا اٹھی تو مفاتح الارض, مجھے زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں, اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی قیامت تک. یہ الگ بات ہے کہ تمہارے لیے جب آزمائش بڑھ جائے گی, حضور نے فرمایا, کیونکہ جب زمین اپنے خزانے اگلتی ہے تو پھر انسان کو آخرت یاد رہنی مشکل ہو جاتی. جب اس دنیا میں مزت لذت اور مزے اس کی طرف آدمی چلنے لگتا ہے تو پھر آدمی کو اللہ یاد نہیں رہتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کا دھیان پیدا کرنے اور مخلوق سے ذہن کو ہٹانے کے لیے بھیجے گئے تھے. مخلوق اگر یہ کام کرے تو اس نے حضور سے اپنے کو جوڑا ہے, اگر یہ کام نہ کرے تو وہ حضور سے جڑی ہوئی نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ, کس کے لیے نمونہ ہے, آپ کس کے لیے آئیڈیل ہیں, جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کے لیے, جس کے پاس خدا کا یقین ہو, خدا کا ڈر ہو, اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے کا اس کو احساس ہو, جواب دہی تو اس کو احساس ہو, تو پھر سوچے گا کہ میں کیا کروں. یہ ہے تم کو کرنے کا راہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو آخرت پر یقین رکھتا ہو. یرجو بمانا یتیقن کے ہے, یہاں پہ امید کے معنی میں نہیں خالی ہوں. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو خوب یاد رکھنے والا ہو, ہر ہر مومنٹ پہ, ہر ہر ایکشن پہ, ہر حرکت ہو, ہر حرکت و سکون میں, ہر ہر نقل و حرکت پر. اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد رکھنا چاہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں نمونہ ملے. اب حرکات انسان کے مختلف ہوتے ہیں, اسی سے انسانوں کے احوال ہوا کرتے ہیں, حالات مختلف ہوتے ہیں تو حرکتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان کرنے والوں کے لیے آپ نمونہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانیت کے لیے نمونہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی ایسا فرمایا ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھ میں کامیابی کو جوڑ دیا گیا. بس اب کامیابی آپ کے علاوہ کسی راستے سے نہیں مل سکتی. آپ کے ساتھ میں رحمت کو جوڑ دیا گیا, خزانہ رحمت, اللہ پاک کے خزانہ رحمت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملیں گے انسانیت کو. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے, اللہ رب العالمین ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. آپ کو رحمت بنا کے بھیجا, کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اگر رحمت چاہیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جڑنا پڑے گا. ساری دنیا کے اندر بے امنی اور ساری دنیا کے اندر حالات اور ساری دنیا میں پریشانی اور انتشار اور خلفشار پرابلمس, اپنوں میں اور پرایوں میں, اپنوں میں اور پرایوں میں, مسلمانوں میں اور غیروں میں, سب میں اس وجہ سے ہے کہ انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی نہیں. جب یہ انسان حضور سے جڑیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں آئیں گی, اور اس کو اللہ نے دکھا دیا قرن اول کے اندر, دور صحابہ میں دکھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ آپ کی تربیت یافتہ ہو گئے اور آپ کی بات قبول کر لی. دیکھو کیا ہوا, کیسے حالات ہوئے, کیسا نقشہ بنا, جہاں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. ایک ایسا وقت آیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو اللہ کا نام لینے والا نہ ہو, ہر کوئی اللہ کا نام لینے والا تھا. جہاں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوتے تھے, وہاں ایسا کائنات پلٹی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. اسلام نے اشار سکھایا ہے, قربانی سکھائی ہے, مرنا سکھایا ہے, مرنے کا ڈر نکالا ہے, مرنے کا ڈر نکال دیا ہے. سچا مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا, مروبیت ختم ہو جاتی ہے. کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس جائیں گے، یہاں پہ بھی تو اللہ کے پاس ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس چلے جائیں گے. یہ دنیا تو ویسے بھی ہے خود سے مرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ خود ہی سے مر جاتے. یہ دنیا تو غم کی جگہ ہے، صدمے کی جگہ ہے. جس نے آخرت کو پہچانا ہو یہ دنیا اس کے لیے آرام کی جگہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو جتنا چاہیں آپ ٹائم آپ رہیں دنیا میں، آپ کو اتنا وقت دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ اللہ عمر رفیع فلال، اللہ میں نہیں چاہتا، بس یہ تو آپ کا حکم تھا اس لیے تھا میں مجبوری میں، ورنہ میں مجھے خواہش نہیں ہے رہنے کی. اولیاء صاحب کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کو دنیا میں جینے کی خواہش نہیں سمجھتے، بس اللہ کے لیے جیتے تھے کہ اللہ پاک نے چونکہ رکھا ہوا ہے امانت ہے، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. خوشی میں رکھو تو خوشی میں، غم میں رکھو تو غم میں، ورنہ یہ ہے کہ مرنے سے ڈرتے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی ایثار پر، قربانی پر، ہمدردی پر، مروت پر، اخلاق پر، اتحاد پر، اتفاق پر، ایک دوسرے کی غم گساری پر، ایک دوسرے کے کام آنے پر، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو گیا تھا. آج انسانوں کے واسطے ایک ہی راستہ ہے، اور انسانوں کو تو ہم براہ راست مخاطب اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پہلے باؤنڈری کے اندر ہی نہیں ہے، تو ان کو باؤنڈری میں آنے کی دعوت دی جائے گی. لیکن جو باؤنڈری میں ہے ان کو بھی تو ان کو اصل پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ باؤنڈری میں ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں. آج پورے مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ پورے مسلمان اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، انڈیویجولی طریقے پر نہیں، اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کو، آپ والے اخلاق کو، آپ والے کیریکٹر کو لے کر انسانیت کے سامنے دین کو پیش کر دیں. آپ نے یہی فرمایا تھا، یہی آپ نے کیا تھا. جو حضور نے کیا وہ کرنا ہے، جو حضور نے فرمایا وہ کرنا ہے، جن چیزوں میں حضور کے ایکسپشن ہے وہ نہیں کرنا ہے. اور اس سے کوئی آدمی حضور کا مقابلہ کرنے والا نہیں بنتا، بلکہ حضور کی غلامی کرنے والا بنتا ہے، ان کی پیروی کرنے والا بنتا ہے. اور ان کا جو سچا پیرو ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور وہی کل میدان حشر میں حضور کے قریب ہوگا، اور اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کوثر سے پلائیں گے، جامع کوثر پینے کی سعادت میں رحمت فرمائیں گے. کس کو؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا. اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ انسانوں میں محنت کا. میرے دوستو، دین محنت سے آئے گا اور دین سے کامیابی آئے گی. محنت سے انوائرمنٹ بنتا ہے، انوائرمنٹ سے لوگوں کو دین کے کاموں کو لینا آسان ہوتا ہے. جب لوگ دین کے کام لیتے ہیں تو پھر دین پر چلنے لگتے ہیں. اور محنت وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور دین وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. اور یہ دونوں چیزوں میں امت بہت بھٹک رہی ہے اس وقت. ایک تو محنت کرتے نہیں، ایک بڑا طبقہ محنت ہی نہیں کرتا. ایک طبقہ وہ ہے مسلمانوں کا جن کو تھوڑی سی دلچسپی ہے کہ کچھ دین کا کام کریں، ان کو اس کی فہم نہیں ہے کہ محنت کون سی کرنا چاہیے. وہ سیرت مبارکہ سے یہ غذا لینا نہیں چاہتے کہ حضور نے کون سی محنت کی، محنت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، حضور کی محنت کا اسٹائل کیا تھا، محنت کے اصول ضابطے کیا ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ضابطوں اور اصولوں سے محنت فرمائی ہے، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، کس چیز کو آپ بنیاد بنا کے محنت کرتے تھے، ملک کو بنیاد بنا کے، سیاست کو بنیاد بنا کے، دولت کو بنیاد بنا کے، لوگوں کی انفرادی بات خصوصیات کو بنیاد بنا کے. آپ نے تو کبھی اس طرح محنت نہیں فرمائی. یا تو ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، اور محنت نہیں کریں گے تو کبھی بھی میرے دوستوں ہم چل نہیں سکتے. اور محنت کریں گے تو محنت کرنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات کے ساتھ، اخلاق، نرمی، ہمدردی. سامنے والا یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے اور یہ میرا مخلص ہے، یہ مجھے میری بھلائی چاہتا ہے، برائی نہیں چاہتا، اس کے دل میں کوئی دشمنی میری طرف سے نہیں ہے. ایسی کنڈیشن میں اس اخلاص کا ثبوت دینا پڑتا ہے میرے دوستوں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایسی کنڈیشنوں کے اندر وحشی جو ہیں، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا. محبوب چچا اور اسلام کے زبردست کمانڈر اور بہت بہادر، چچا ہونے کی نسبت الگ تھی، مسلمان ہونے کی، صحابی ہونے کی، اور انتہائی بہادر ہونے کی، اور بے شمار نسبتیں ان کے ساتھ میں تھیں. ان کی شہادت آپ کو بڑا تکلیف دے گئی، اور شہادت بھی ایسی دے چکی کہ مسلح کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے اندر سے جگر نکالا گیا، اس کو نیزے پہ لگایا گیا، اس کے ساتھ ڈانس کیا گیا، اس کو چبایا گیا، ہر قسم کی بےہودگی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی کہ تمہارا جو بڑا آدمی ہے نا، دیکھو اس کے ساتھ ہم کیسے کر رہے ہیں. بڑا صدمہ تھا حضور پاک. لیکن جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں 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 کو چن کے مارنا ہے. آپ نے کہلا بھیجا وحشی کے پاس، اس کو کہہ دو کہ وہ ایمان لے آئے، اس کو کہہ دو کہ وہ ایمان لے آئے. اس نے کہا کہ میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن میں نے تو شرک کیا ہے. کہنے کہ اللہ معاف کر دیں گے. کہنے کہ شرک بھی کیا پھر میں نے اتنا بڑا مرڈر کیا ہوا ہے. کہنے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اللہ نے اگر چاہا تو. اللہ شرک کے علاوہ سب کو معاف کر دے گا. تو کہا اگر چاہے. وحشی نے کہ اللہ بھیجا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر چاہے, اگر نہیں چاہا تو میرا کیا ہوگا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ شرک کو معاف کر دے گا, شرک کے علاوہ کو نہیں. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وحشی نے کہلا بھیجا کہ جس کے لیے چاہے گا کی شرط ہے, یا پھر اگر نہیں چاہا میرے واسطے تو, چونکہ میرا بہت بڑا سین ہے. تو پھر یا عبادی الذین اسرفوا والی آیت اتری, اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جاؤ معاف کر دیا, آ جاؤ تم فولڈر میں آ جاؤ. انتہائی اخلاق, نرمی, ملاطفت, ہمدردی, سوز, درد. اور میرے دوستو اخلاص کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے حضور والی صفات کے ساتھ انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ طریقے کو پیش کرنا. یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ ہے اور یہ وہ ہتھیار ہے, یہ وہ چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں ہوا, اس لیے اب بھی مقابلہ اس کا نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیز ہے جو کبھی بھی فیل نہیں ہوئی, لہذا آئندہ بھی کبھی فیل نہیں ہو سکتی. دعوت وہ ایک ایسا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس, دعا کے ساتھ, جو اللہ کی طاقت کو متوجہ کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسانیت پر اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دیتا ہے. اللہ پاک نے سرکار کو رحمت للعالمین بنایا تو سرکار والی محنت کو, سرکار والی صفات کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو جنریشن کے اندر اور دوسرے انسانوں کے اندر منتقل کرنے کی محنت کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.